अजमल महमूद साहब भी आए हुए हैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से। आयत 73 तक हमने ये तिलावत भी कर ली थी, तर्जुमा भी कर लिया था, और 73वीं आयत ये है तुम मनोनजिल लदीना। तो आज इसके मुतालिक पहले बात होगी। इसके अलावा मैंने एक और भी वादा किया था कि इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी मज़ीद तहकीक की जाएगी। वो शुरू की है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, मुझे काफ़ी उसमें बात उलझने हैं जो दूर होने वाली हैं। मैं इंशाल्लाह बाद में पेश करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سمن النجی نجی الذین اتقوا والی جو آیت ہے اس سے پہلے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر ضرور اس پر یعنی جہنم پر اترے گا اور یہ تیرے رب پر ایک ایسا وعدہ ہے جو فیصلہ شدہ ہے لازماً ہو کر رہنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو نقشہ کھینچا گیا ہے جہنم کا اور اس پر ورود کا وہ یہ ہے کہ وہ فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا اور ہم ضرور اس میں اکٹھا کریں گے شیاطین کو اور فَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ضرور اس میں اکٹھا کریں گے الشَّيَاطِينَ کو ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول جہنم جثیا پھر انہیں جہنم کے گرد و گرد گرد سینوں کے بل گرے ہوئے یعنی منہ کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں حاضر اس طرح کریں گے کہ وہ جہنم کے گرد اپنے سینوں اور منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن اتیا پھر ہم ان میں سے ہر گروہ کا جائزہ لیں گے کہ ان میں سے کون رحمان کے خلاف سرکشی میں سب سے زیادہ تھا۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ تو صاف بیان کر رہی ہیں کہ وہ جہنم جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے اس میں شیاطین ہی پیش ہوئے ہیں۔ ان تمہیدی آیات میں کہیں کسی مومن کا ذکر نہیں ہے، اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں، اور قسم کھائی جا رہی ہے محمد رسول اللہ کے رب کی، اے محمد تیرے رب کی قسم. اس لیے یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس گروہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام پرندوں، انسان، انبیاء سمیت شامل ہوں. یہ پس منظر ہے اس آیت کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سبیلیا، پھر ہم یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یا سزاوار کون ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں مگر ضرور اس پہ اس میں وارد ہوگا. کانا علی ربک حتما مقضیا، یہ خدا تعالیٰ کا، تیرے رب کا، پھر وہی رب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے طور پر اللہ کو پیش فرمایا گیا، تیرے رب، تیرا رب کا حتم مقضیہ ایک قطعی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو نجات بخش دیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اور جو ظالم ہیں ان کو اسی طرح اوندھے منہ وہاں چھوڑ دیں گے. اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جن میں صرف اس پہلو سے تضاد نہیں کہ یہ آیات قطعی طور پر شیطان، یعنی تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا، تضاد دکھائی دیتا ہے کہ پہلا حصہ جو آیات کا ہے وہ قطعی طور پر شیاطین اور نہایت ہی گناہگار اور خدا تعالیٰ کے باغی لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کون ان میں سے زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ شیاطین ہیں، یعنی ان میں مغفرت کا امکان ابھی باقی ہے. ان لوگوں میں جو نسبتاً کم سرکش اور باغی ہوں گے ان کے لیے ایک مغفرت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھیں گے سب سے زیادہ اس میں داخل ہونے کا اہل کون ہے، کون سزاوار ہے. پھر فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سبیلیا، یہی وہ مضمون جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ ان میں اصل زیادہ حقدار کون ہے جسے بہرحال بخشا نہیں جائے گا. تو ایک تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے، اس کے بعد ام منکم الا واردھا میں وہ تمام بنی نوع انسان مراد نہ ہوں بلکہ وہ تمام گروہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اور قرآن کریم بسا اوقات اس طرح تخاطب فرماتا ہے کہ جن باتوں کو، جن گروہوں کا ذکر ہو گیا ہے اچانک ان کو مخاطب ہو جاتا ہے، مخاطب ہو جاتا ہے. چنانچہ فرمایا، یعنی اس پہلو سے یہ مطلب بنے گا، ام منکم، اے وہ گروہ جن کے حاضری کا ذکر ہو چکا ہے، جن کو ہم نے فرض کر رکھا ہے کہ ضرور جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اس جہنم کے گرد تم لازماً اکٹھے ہو گئے، پھر تم میں سے جو زیادہ سزاوار ہیں خدا کے نزدیک ان کو تو داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جو کچھ خوف کا پہلو رکھتے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا. اس مضمون کا کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو جو اپنی تمام عمر گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ موت تک پہنچا ہے تو اس وقت تک بھی اس نے بخشش طلب نہیں کی تھی، لیکن اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ مجھے جلا کر خاکستر کر دو اور میری خاک کو چاروں طرف ہواؤں میں اڑا دو، ایسا بکھر جائیں کہ ان کا نشان تک کہیں دکھائی نہ دے. اب یہ وہ ظالمین ہیں، ظالمین میں سے ایک، ان میں سے بھی بہت چوٹی کا پہنچا ہوا. اس کا جہنم پر وارد ہونا، یعنی عین جہنم کے کنارے آ کھڑا ہونا، یہ ایک تبھی نتیجہ نکلتا ہے اس کے گناہوں کا. لیکن تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو متقین ہیں یہاں یہ مراد نہیں کہ متقی جو سچے متقی خدا کے پیارے ہیں وہ جہنم کے گرد اکٹھے کیے جائیں گے. وہ جو گروہ ہے وہ ہے ظالموں کا ہی سب کا سب. یہاں متقی سے مراد پھر ان میں سے جن کو بخشنا ہے ان میں یہ دیکھیں گے ان میں خدا کے خوف کا کوئی پہلو تھا بھی کہ نہیں, اور جن میں خدا کے خوف کا پہلو ہوگا ان کو ہم بچا لیں گے. جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا ایسے, اپنی خاک کو اپنے اولاد کو یہ نصیحت کیوں کی مجھے جلا کے خاکستر کر دو, میری خاک کو بکھیر دو, اس وقت اس نے کہا یا خدا تیرا خوف تھا, تیرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا تھا میں. اس پر اللہ یہ فرمائے گا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اب یہ دیکھیں ان آیات کے ساتھ کیسا اس کا انطباق ہوتا ہے. متقی سے مراد یہاں وہ متقی نہیں جو ساری عمر نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہیں, شیاطین ہی کا حصہ ہیں, مگر ان میں کچھ خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے, اور یہ خوف ان کی نجات کا موجب بن سکتا ہے. ایک یہ معنی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے, ایک وہ ہے جس سے پہلے میں درس میں بیان بھی کر چکا ہوں غالباً, کہ یہاں مراد جہنم سے مراد یہاں جس میں اگر سب انسانوں کو مخاطب کیا جائے تو وہ جہنم ہے جو اس دنیا پر نیکوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے سب تیار بیٹھے تھے کہ اللہ نے وہاں سے آپ کو بچا لیا. اور اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی تلاش تھی وہ ابھی سامنے آ گیا ہے. ایک حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام کا اور ایک شہادت القرآن کا اور ایک الحکم کا. ان سب جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی موقف اختیار فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو جہنم کے گرد اکٹھے ہوں گے, اور یہ وعدہ قطعی اور لازم ہے اگر اس کے معنی عام لیے جائیں اور تمام بنی نوع انسان اس سے مراد ہوں, تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ان لوگوں کو جہنم پیش کر دی جائے گی جو خدا کے پاک بندے ہیں, اور وہ ایسی ایسی تلخیوں میں سے بھی گزارے جاتے ہیں کہ واقعتاً گویا جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو گئے ہوں. پھر اللہ متقیوں کو بچا لے گا اور مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے. اس لیے جہاں تک مرنے کے بعد کی جہنم کا تعلق ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں جگہ اس کا تحدی سے انکار فرمایا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ متقین جہنم کی گرد پیش ہوں, اور اس آیت میں جہنم کا جو آخرت کی جہنم ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا ہو کہ وہ بھی پیش ہوں گے. وہ آیات جو میں نے دوسری کہیں تھیں وہ دکھ گئی, ہاں یہ نکالنی ہیں. اس مضمون کی تائید کہ جہنم میں لازماً جہنم یعنی قیامت کے بعد لازماً نیک لوگ جہنم کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے, یا جہنم کی کو ان کے کی گرمی کو ان کے قریب تک پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ مضمون ان آیات کریمہ سے ثابت ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون, وہ لوگ جن پر میرا فیصلہ گزر چکا ہے کہ وہ ان کو بہترین حسن عطا ہوگا, یعنی نیکی کا اجر, یہاں حسنہ سے مراد نیکی کا بہترین اجر عطا ہوگا, اولئک عنہا مبعدون, وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. تو حولہا جسیہ میں تو آ ہی نہیں سکتے جو مبعدون ہیں, اور اتنا دور ہوں گے لا یسمعون حسیسہا کہ اس کی سرگوشی کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے. حسیس سے مراد دراصل جہنم میں جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ جب دور سے سنائی دیں تو وہ سس سس کی آواز جیسے سرگوشی سے کی جا رہی ہو. قریب کے متعلق تو خدا تعالیٰ نقشہ کھینچتا کہ بڑے زور سے بھڑک رہی ہوگی اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں. تو حسیسہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی دور ہوں گے کہ کنارے پر جو ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے جیسے سرگوشی کی جا رہی ہو وہ بھی ان کو سنائی نہ دے گی. تو قطعی طور پر مرنے کے بعد کی جہنم کا اگر وہاں ذکر ہے تو پھر مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو اس سے پہلے شیاطین کے گروہ کے طور پر ہیں. اور اگر جہنم کے بعد مرنے کے بعد کی جہنم میں مراد نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جہنم ہر قسم کی جہنم مراد ہے, تو پھر جو خدا کے نیک بندے ہیں ان کو اس دنیا میں جو عذاب پہنچتے ہیں, تکلیفیں پہنچتی ہیں, یہاں تک کہ واقعتاً وہ گویا جہنم کا منہ دیکھ لیتے ہیں, ان کا ذکر ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نجات بخشے گا اور بچا کے لے جائے گا. کون سا جہنم مرنے سے پہلے جو بچانا ہے وہ مرنے کے بعد کا واقعہ ہے؟ جو مرنے سے پہلے کا بچانا ہے, مرنے سے پہلے جو خدا اپنے پاک بندوں کو بچا لیتا ہے, جہنم ان کو دکھاتا ہے, ہر طرف طرح کی آگ ان کے لیے بھڑکائی جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی, جیسے ہر نبی کے لیے ایک شدید مخالفت کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے, یہ مرنے کے بعد واقعہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو مرنے سے پہلے کے واقعہ ہے. بس ایک جہنم ہے عمومی وسیع تر معنوں میں, ان معنوں میں نیکوں پر جب اس جہنم کا اطلاق ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہوتا. مرنے سے پہلے جتنے وہ دکھ دیکھتے ہیں, جتنے عذابوں میں سے گزرتے ہیں, ان پر واقعتاً آگے بھڑکائی جاتی ہیں, ان کو آگ میں پھینکنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں, اور ساری زندگی ان کی مخالفتوں میں گزرتی ہے. تو یہ وہ نعرے جہنم ہے جو غیر ان کے لیے بھڑکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات بخش دے گا, لیکن جو بھڑکانے والے ہیں وہ اس سے خود نہیں بچ سکیں گے اور مرنے کے بعد اس جہنم کے گرد یہ شیاطین اکٹھے ہوں گے. اور ان شیاطین میں سے بھی جن میں خدا تقویٰ کا بیج دیکھے گا اور اپنے خوف کا کچھ حصہ پائے گا, وہ مالک ہے, اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے, اور وہ سب کے سب لازماً جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. یہ آیات کریمہ ہیں جو اس مضمون کو کھول رہی ہیں. چمپیوں میں سے چنیں گے کون بدبخت سب سے زیادہ پیش پیش تھے شرارتوں میں. بس انبیاء کے مخالفین میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ جو شرارت میں درپیش ہوتے ہیں وہ ہیں دراصل جو سخت سزا کے مستحق ہیں, اور عامۃ الناس سارے لازماً جہنم میں نہیں جائیں گے, کیونکہ بعض دفعہ ان کو اس دنیا میں جو سزائیں مل جاتی ہیں وہی وہ جہنم بن جاتی ہے جو بزرگ نیکوں کے لیے بھی ایک قسم کا دکھ اس دنیا میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے جو آخرت میں نجات کا موجب بنتا ہے. تو ہر وہ شخص جو مخالفت میں پیش پیش ہو اور شریروں کا سردار ہو, ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ایسے لفظ استعمال کیے جس میں بہت مولوی تیش کھاتے ہیں, مگر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے بدبختوں کے سرداروں کا جن کا یہ حال ہے. تو اس لیے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے, اس کے متعلق کوئی انسان قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم چونکہ رحیم رحمان رحیم ہے اس لیے جو مرضی کر لو. جہاں تک اس کے غضب کا تعلق ہے, قطعی طور پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ گناہ گار ہوں اس لیے میری مغفرت کے دن لکھے گئے ختم ہو گئے. ان دو انتہاؤں کے درمیان جو زندگی ہے, نہ ادھر کا یقین نہ ادھر کا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ڈرتے ڈرتے دن بسر ہو اور ڈرتے ڈرتے رات گزرے, یعنی خدا کا خوف بہرحال شامل حال رہے, اور خوف کے تقاضے میں جو احتیاطیں انسان کی طاقت میں ہیں وہ اختیار کی جائیں. اب سمجھیں بات ہاں؟ شکریہ. आपकी बेटी का क्या हाल है? वो तो बताया नहीं आपने, बेचारी जो सबसे ज्यादा मेहमान नवाज बेटी है, फयाज की बीवी। अच्छा, मैंने उसको रात दवाई भिजवाई थी यहाँ से, भिजवाई थी, पता करना था। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ آیت اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہے کہ دنیا میں جو کفار ہیں وہ اپنے آپ کو نیمبوں کی حالت میں پائیں گے اور تانے کے طور پر کہیں گے، کیوں جناب، اے ایمان والو، بتاؤ تو صحیح، ہم میں سے کون سا فریق مقام اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے؟ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بڑی عزتوں والے ہیں، اور ہمیں دنیا کے مقامات میں سے بڑے مقام عطا ہوئے ہیں۔ یہ جو ان کا تانے دینا اور ان کو ذلیل مقام پر دکھانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے جہنم کی زندگی پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تانوں سے زیادہ اور بھی زیادہ ان کے دل دکاتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ۔ وہ کتنے ہی لوگ تھے اس سے پہلے، قرنن سے مراد بستیاں بھی ہیں، وہ قومیں بھی ہیں، نسلیں ہیں، تو ان سب کے لیے لفظ قرن استعمال ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستی کے رہنے والی نسلیں تھیں، کتنے ملکوں کی قومیں تھیں، یہ سارا مضمون قرن میں آ جاتا ہے۔ دراصل قرن زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کتنے ہی زمانوں میں رہنے والے لوگ تھے جو اس سے پہلے گزر گئے، وہ ان سے زیادہ اساسن، ساز و سامان کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے، وریہ اور نمود و نمائش کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے۔ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تانا کرتے تھے کہ بتاؤ جی اب کون بہتر حال میں ہے، ان کا یہ جواب ہے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ اس صادقانے والا جواب ہے کہ تم سے پہلے بہت سے ایسے گزرے ہیں جو نمود و نمائش اور اپنے دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے تم سے زیادہ اونچے مقام پر تھے۔ قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو کہہ دے کہ جو بھی گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رحمان اس کو کچھ مہلت دیتا ہے اور خوب مہلت بھی دیتا ہے۔ یمدد لہ مدا، مدہ میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، کچھ مہلت دینا اور خوب مہلت دینا، تو یہ اس کی مرضی ہے مگر کہ کتنی مہلت دے، مگر دنیا میں مہلت کا نظام جاری ہے اور ان لوگوں میں سے بعض تھوڑی مہلت پاتے ہیں، بعض زیادہ لمبی مہلت پا جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہ جو کچھ مہلت کا معنی ہے، یہ جو واقعات ہیں ان کی روح سے کرنا لازم ہے، کیونکہ انبیاء کے مخالفین میں بعضوں کو تھوڑی مدت دی جاتی ہے اور وہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں، بعضوں کی رسی دراز کی جاتی ہے اور انبیاء کے وصال کے بعد بھی بڑی حسرت اور ناکامی میں مرتے ہیں۔ تو اس لیے مدت، مدہ کا مطلب ہے ان کو مہلت، ایک قسم کی مہلت دی جاتی ہے، تو اس کے اندر دونوں ہی معنی شامل ہیں، مدن کچھ مہلت دینا اور مدہ خوب مہلت دینا۔ بس حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب ان کو وہ دیکھ لیتے ہیں اس بات کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعة، یعنی یا وہ عذاب ہوتا ہے یا انقلاب کی گھڑی۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہاں مراد اساس سے مراد قیامت بھی لی گئی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مدہ کے ان معنوں کے لحاظ سے جو میں نے کیے ہیں یہ مراد ہو سکتی ہے. بعض ان میں جلدی عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اور یہ ان کی مہلت ہے، یعنی دیکھتے دیکھتے انبیاء کی موجودگی میں، اور بعض کا عذاب وہ انقلاب ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی کچھ پیش نہیں جاتی، وہ روحانی انقلاب جو انبیاء کے آنے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. جب وہ انقلاب رونما ہوتا ہے تو پھر یہ ایک جہنم کی آگ میں جلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اس انقلاب کی راہ میں کسی قسم کی روک نہیں ڈال سکتے. یہ ان کی مہلت اس غرض سے ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد کر دیا ہے. اس وقت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا، تب وہ جان لیں گے کہ ان میں سے مرتبے کے لحاظ سے، مکان کا لفظ مرتبے کے معنوں میں بھی ثابت ہے لغت کے لحاظ سے، لغت سے، اور اہل تفسیر نے اس معنی کو تسلیم کیا ہے. کیونکہ مومن صاحب آپ نے ابھی دیکھا تھا اس میں نکلا ہے نا مکان کا لفظ، تو مکان سے مراد یہاں مقام اور مرتبہ، مرتبہ ہے. تو کون مقام اور مرتبے میں زیادہ ذلیل تھا؟ شر سے مراد ویسے تو شرارت وغیرہ ہے، مگر شر مکان جب کہتے ہیں تو مراد ہے سب سے زیادہ ذلیل حالت میں. وہ اضف و جندہ، اور لاؤ لشکر کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور، اس کے لاؤ لشکر کسی کام نہیں آئے. بس یہ اس دنیا میں پورا ہونے والا وعدہ ہے، آخرت میں بھی ہوگا، مگر اور رنگ میں. یہاں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جن مخالفین کا ذکر پہلے گزرا ہے وہ طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دیا جائے گا. بعض عذاب کی حالت میں مارے جائیں گے اور بعض لمبی مہلت پائیں گے، تو اس غرض سے کہ اپنی ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھیں. اب اس سے پہلے غالباً قرآن کریم کی مجلس میں ذکر گزر چکا ہے ثناء اللہ صاحب امرتسری کا، اس کو وہ لوگ جہاں بھی اچھالتے ہیں نام، کتابیں لکھ کے عربی میں بھی اس مضمون کو کافی پھیلایا گیا ہے کہ دیکھ لو مراد مباحلہ ہوا اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ شکست کھا گئے. اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ثناء اللہ نے جب یہ لکھ دیا کہ مجھ سے دعا کے پیسے پہلے اجازت کیوں نہیں لی، مجھے آپ کی شرطیں منظور نہیں ہیں، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے، میں اپنے ثبوت کے طور پر اس کو مسلمہ کذاب کو پیش کرتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد زندہ رہا، اور یہ اصول کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے، میں اس کا قائل ہوں. بس جب حضرت مسیح شاہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے لکھ دو، تو اس نے لکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ صرف عمر کا لمبا ہو جانا ضروری نہیں کہ دلیل بنتا، مگر جس حال میں اس کی عمر لمبی کی گئی ہے وہ بہت بڑا ایک نشان ہے مسیح علیہ السلام کی تاریخ میں. حضرت مسیح علیہ السلام اس کی زندگی میں فوت ہوئے، مگر آپ کا سلسلہ نہیں مرا، آپ کی اولاد زندہ رہی، پھیلتی رہی، پھولتی پھلتی رہی، ساری دنیا میں پھیلی، اور اس ساری بات کو ثناء اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایک ہی بیٹا تھا اس کا جو امرتسر سے ہجرت سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا اور اولاد کی صف لپیٹ دی گئی، اور جو اس کا سرمایہ، جو اس کی کتابیں، جو اس نے سب کچھ ساری عمر کمایا تھا، وہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا گیا، اور بڑی حسرت کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے اور ذلت کے ساتھ. اور جب اسرگودے میں آ کے اس نے دم دیا ہے تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں، اس حالت میں مرا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگا کب آیا اور کب نکل گیا. تو یہ ہے مدہ والی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن کو اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے وہ نامرادی دیکھنے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ ضرور دیکھتے ہیں. اپنی نامرادی اور انبیاء کی کامیابی، یہ دونوں باتیں ثناء اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس حسرت میں جان دی ہے. اس میں اس کے جو اقتباسات ہیں آخری کے آخری، وہ جو ہمارے پاس جو اس کے متعلق مضمون ہے اس میں وہ نہیں نکلے. میرے علم میں ہیں تھے ایسے جس نے اپنے منہ سے وہ اپنی حسرت کا اقرار کرتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت پا گئے ہیں ہدایت میں بڑھائے گا. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. وہ خیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہ بہت بہتر ہیں. افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا نہیں یا اس کے حال پر غور نہیں کیا جس نے انکار کیا ہماری آیات کا؟ وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور مال اور اولاد میں اولاد عطا کیے جائیں گے، یعنی میں مال اور اولاد میں تمہارے سے مخالفین سے، جو یعنی اپنے انبیاء اور ان کے ماننے والوں سے زیادہ برکتیں پاؤں گا اپنے رب سے. اپنے رب کا لفظ تو نہیں آیا مگر اتینا میں بغیر کسی فائل کے ذکر کے مجہول طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا. یعنی جو بھی اس کا خدا ہے، اس کی کوششیں، اس دنیا کے اسباب جن پر بھی وہ بنا رکھتا ہے، ان پر نظر رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ضرور مجھے مال اور اولاد میں زیادہ دیا جائے گا. اطلاع الغیبہ، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے کوئی عہد اس نے باندھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سنکتب ما یقول، ہم لکھ رکھیں گے جو اس نے کہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اسے عذاب آنے سے پہلے پہلے کچھ مہلت دیں گے. اس لیے یہاں مدن پھر وہی استعمال ہوا ہے، ہم اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کریں گے کیونکہ خدا کے اختیار میں اس یہ بھی دنیا ہے وہ بھی دنیا ہے. یہاں عذاب دے یا وہاں عذاب دے، اللہ تعالیٰ کی جو شان علوب ہے، اس کی بلندی کی شان ہے، اس کو ان چیزوں سے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ چند دن اگر کوئی ہنس بھی لے تو بالآخر اس کے سامنے پہنچنا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ پکڑ میں بعض دفعہ ڈھیلا ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ اس دنیا کا کچھ فیض تو وہ حاصل کر لیں. اور یہاں بار بار اس صورت میں لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے سب دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک فیض عام جاری فرمایا. اس فیض عام کے نتیجے میں بارشیں پتھروں پر بھی برستی ہیں، ریت پر بھی برستی ہیں، اور زخیر زمینوں پر بھی. اور اس کا فیض کسی تفریق کے بغیر، جو رحمانیت کا عام فیض ہے، وہ سب پر جاری ہے. اس پہلو سے لفظ رحمانیت، جو لفظ رحمان کا یا صفت رحمان کا بار بار کا تقاض کی تکرار، اس کا بار بار دہرانا اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے لفظ مد اور مہلت کو بکثرت جہاں استعمال فرمایا گیا ہے کہ رحمان خدا ہے، اسے جلد وہ کچھ تو تمہیں اپنے فیض سے حصہ دے گا، ورنہ وہ رحمان نہیں رہتا. اس لیے اس دنیا میں جو تم نعمتیں حاصل کر لو گے، کچھ لمبا دے دیا عرصہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی رحمانیت کی عمومیت ثابت کر دو گے تم کہ ہاں تمہارے جیسے بدبختوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا کچھ فیض ضرور پہنچا دیا. وہ نرسو ہو ما یقول ہو وہ یاتین فردا, اور ہم اس کا وارث بن جائیں گے اس کا جو وہ کہتا ہے. وہ یاتین فردا, اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. مطلب ہے ہر انسان جو مال اور نام و نمود کی باتیں کرتا تھا اس دنیا میں, اسے اگر ہم نے مہلت دے دی تو فرق کیا پڑا, کیونکہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جائے گا, آخر خدا کی ملکیت کی طرف اس کی ملکیت لوٹ جائے گی, اور خدا سے لے کر کہیں کچھ بھاگ نہیں سکتا, عارضی استفادہ کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے جو یہ ذکر تھا کہ بہتر وہی ہے جس کی خیر باقی رہے اور جاری رہے, مراد یہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیض وقتی نہ ہو, وہ آ کر واپس نہ لے لیا جائے بلکہ اس کا ساتھ دینے والا ہو, وہی بہتر اجر ہے. اور ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کا سب کچھ جو کچھ بھی تھا ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا, اور آخر اللہ ہی وارث بنے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً, انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں, لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً, تاکہ ان کے لیے عزت کا موجب بنے. كَلَّا, خبردار, لفظ كَلَّا کا معنی ہے نہیں, ہرگز نہیں, اور اس کو خبردار کے معنوں میں, توجہ دلانے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ خبردار ایسی بات نہیں, تو غور کرو, جاگ اٹھو, دیکھو کہ کیا بات ہو رہی ہے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ, جن کی وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا کر اپنی عزت کا ذریعہ بنا رکھا ہے, وہ ضرور ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور وہ ان کے سخت مخالف ہوں گے. ان قیامت کے دن جب ایسے معبودان کو پیش, ایسے معبودان کا یہاں ذکر ہے جو زندہ وجود ہیں, ایسے معبودان کا ذکر ہے جو ارباب من دون اللہ انہوں نے بنائے ہیں, نیک لوگ تھے جن کی سب سے بڑی مثال حضرت مسیح ہیں. تو حضرت مسیح سے جو سوال و جواب ہے جس میں وہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, یہ دراصل تمام ایسے معبودان ہیں جن کو میں باطلا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی ذات میں وہ نیک اور بزرگ لوگ تھے, لیکن معبود کے لحاظ سے لازماً معبود نہیں تھے. بس وہ تمام معبود جو فرضی ہیں, یہاں ان کا ذکر نہیں ہو رہا, ایسے معبودان کا ذکر ہو رہا ہے جو حقیقی وجود تھے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے, اور ان سے پھر اپنی شدید مخالفت کا اظہار کریں گے. ان معبودان میں ایسے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو خود سزا کے مستحق ہوں, مگر قیامت کے دن ان سے جان بچائیں گے کہ ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا, ان کو تو آپ ہی کر رہے تھے. ان کا تذکرہ بھی خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے. تو معبودان کی مختلف قسمیں ہیں, اور ہر آیت میں جہاں معبودان باطلا کا ذکر ہے ایک ہی قسم مراد نہیں ہے. بعض سیاق و سباق سے اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہاں مخصوص معبودان باطلا ہیں. بس اس آیت میں جن معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نیک لوگ اور بزرگ ہیں, جن میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں, جن کو ان ظالموں نے ان کے علم کے بغیر خدا کے سوا معبود بنا لیا تھا. الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعوذهم ازا, اچھا جی, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعوذهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يوم نعشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شاندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكل لقد أعصاهم وعدهم مدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سورہ مریم ہے نا, اس میں جتنا رحمانیت کا ذکر ہے اتنا کسی اور صورت میں اس طرح نہیں ہے. سورہ رحمان میں بھی لفظ رحمان کی وہ تکرار نہیں ہے جو سورہ مریم میں ہے, اور یہ سارے مضامین خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت مریم کے ہاں بچہ پیدا ہونا بھی کیونکہ ایک غیر معمولی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے, اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے انسان کا خلق فرمایا ہے, اس لیے رحمانیت کے ایک خاص رنگ میں جلوہ گر ہونے کے نتیجے میں جس سے با مرد سے ملے بغیر ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے, رحمانیت کا ذکر اس صورت میں کثرت سے آپ کو ملتا ہے. اور باقی سارے مضامین بھی مولد دینے کے یہ سارے رحمانیت سے تعلق رکھتے ہیں, اور سب سے بڑا رحمانیت کا تعلق یہ ہے کہ یہاں انتقال ہونا ہے پہلی شریعت کا دوسری شریعت کی طرف. اور الرحمن و علم القرآن میں قرآن کو رحمان کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے, اس لیے تمام وجوہات اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اس صورت میں بار بار رحمان کے تذکرے ہوں. اب دیکھیں اس آیت, ان آیات میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے, پہلے جو ایک قسم کا اشکال پیدا ہوا تھا اس کا جواب آ گیا ہے. الم ترا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا, کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجتے ہیں جو انہیں طرح طرح سے اکساتے ہیں. یوم ناشر الفلا تاجل علیہم, ان پر جلدی نہ کر, ان کے لیے جلدی فیصلہ نہ چاہ. تاجل علیہم, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. انما نعد الحمدہ, ہم ان کے لیے ان کا لمحہ لمحہ شمار کر رہے ہیں, جو کچھ بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے شمار کے اندر ہیں, ہماری گنتی میں ہیں. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا, اب دیکھیں مومنوں کو متقیوں کو جہنم کے گرد تو اکٹھا کیا ہی نہیں گیا بالکل, بلکہ عظیم شان سلوک ہے ان سے. یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا, ہم متقین کو جس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے رحمان کی طرف، وفدہ معزز مہمانوں کی طرح۔ اب جہنم کے گرد اوندھے منہ پڑے ہونے کو معزز مہمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہاں سے بچا لیا جائے؟ بس یہ وہ لوگ ہیں جو مبدون ہیں، جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے کہ اس کی حسیس بھی سنائی نہیں دے گی۔ اب کتنا نمایاں فرق ہے پہلی آیات کے بیان کا جو شیاطین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ آیات جو متقین سے تعلق رکھتی ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، ہم مجرموں کو جہنم کی طرف گھاٹ کے طور پر لے جائیں گے جو ان کا گھاٹ ہوگا۔ تو اس لیے وہ جو میرا مطلب تھا کہ یہاں مخاطب ام منکم الا واردھا ہے، واردھا میں الشیاطین مخاطب ہے جہاں تک آخری جہنم کا تعلق ہے، مجھے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کیونکہ یہ آیات اس کی تائید کر رہی ہیں۔ جہاں تک دنیا کی جہنم کا تعلق ہے، اگر جہنم کے مضمون کو وسیع لینا ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، قطعیت کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ دنیا میں ایک قسم کی جہنم ان کو پیش کی جاتی ہے، اور وہاں دیکھنے والے ان کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں، گویا ان کے رحم و کرم پر ہیں اور ان کو جہاں مرضی اٹھا کے پھینک دیں۔ بس خدا تعالیٰ جس جہنم کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس میں مجرمین اوندھے منہ پڑے ہوں گے، وہ یعنی تمام لوگ اوندھے پڑے ہوں گے، وہ تمام لوگ شیاطین اور مجرمین ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، پھر ہم ایک گھاٹ کے طور پر جس طرح جانوروں کو ہنکا کے لے جایا جاتا ہے، اس طرح مجرمین کو وہاں ہنکا لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة، وہ کسی قسم کی شفاعت کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سوائے اس کے یعنی وہ نبی یا نبیوں کا سردار جس سے رحمان نے عہد کیا ہے کہ تیری شفاعت قبول کی جائے گی، اس کے سوا کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہاں رحمان کے ساتھ شفاعت کو پھر جوڑا گیا، اس لیے وہ جو بخشش کا ذکر تھا کہ مجرموں کو بھی بخش سکتے ہیں، اس کا شفاعت سے تعلق ہے۔ ان کی شفاعت سے یہ مراد نہیں کہ ان میں سے کسی کو شفاعت کا حق ملے گا، ان کو تو حق کا سوال ہی نہیں، لیکن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا جس سے خدا نے عہد کر لیا ہے، اس کی شفاعت ان کمزور بندوں کے حق میں بھی سنی جائے گی جن کے متعلق اگر جہنم کا فیصلہ کیا جائے تو بعید نہیں تھا اور وہ اس لائق ٹھہرتے تھے، مگر شفاعت کے نتیجے میں ان کی کسی نیکی کے نتیجے میں جن کا تعلق خدا کی رحمانیت سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت سے ہے، ان کی حق میں سفارش قبول کر لی جائے گی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اب یہ مضمون عیسائی قوموں کی طرف لوٹ رہا ہے کیونکہ آغاز بھی اس کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے، اس لیے قرآن کریم کا طریق ہے کہ جس مضمون سے شروع کرتا ہے آخر پر اس مضمون کو سمیٹتا ہوا اسی وہاں دوبارہ پھر آخرت میں ذکر فرماتا ہے اس مضمون کا، تاکہ ساری بات سمیٹی جائے۔ اس میں بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے انبیاء کے قصے ہوئے، تبدیلی شریعت کا ذکر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رحمان کا بیٹا بنا لیا ہے، لقد جے تم شان ادا، تم بہت ہی بری بات بنا رہے ہو۔ اب وہی طرز تخاطب ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ ان کو مخاطب ہو کر یہ کہے گا، اچانک ان کو مخاطب ہو جاتا ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ خدا نے ایک بیٹا پکڑ لیا ہے، لقد جے تم شان ادا، انہوں نے تو نہیں کہا، یہ اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم تو بہت بری بات لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، और पहाड़ लरसते हुए गिर पड़े। ये जो पहाड़ों का लरस कर गिरना है, इससे जो भी मुराद है वो सूरह ताहा में जो बाद में आ रही है वो खोल दी गई है। और यहां ईसाई हुकूमतों के टूटने और पारा पारा होने की पेशगोई है। ये महज एक वो फसाहत और बलावत का कलाम नहीं है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ लर्जें और पारा पारा हो जाए। ये आखिरी जमाने की जंगें और बलाएं और जो एटॉमिक वॉरफेयर होगी, न्यूक्लियर वॉरफेयर, उसके नतीजे में जो वाकयात रूनुमा होंगे उनका जिक्र है। जब ये बलाएं आसमान से उतरती हैं तो वाकयात आसमान फट पड़ता है और ज़मीन शक हो जाती है। एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार ही नहीं, और पहाड़ लरजने लगते हैं और पहाड़ गिर भी पड़ते हैं। करीब है कि लफ्ज़ से बताता, अल्लाह ताला बताता है, ज़रूरी नहीं कि सारे पहाड़ गिर ही पड़े, मगर ऐसी हालत को पहुंच जाएंगे जहां ज़ाहरी तौर पर भी पहाड़ गिर सकते हैं मगर मानवी तौर पर वो गिरेंगे, जैसा कि अगली सूरत में इन्हीं कौमों के हवाले से जिक्र मौजूद है कि तू देखेगा कि पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगे। जसलून का जबाल की आयात हैं जो उस सूरत में जब चलेंगे हम उसमें, तो फिर उनका उन आयात का जिस पर तफसील से बयान होगा। ये सब कुछ क्यों है? अंदौल रहमान वलदा, पहली जगह इत्तखज़र रहमान वलदा का इल्ज़ाम था जिससे बात शुरू हुई है, और अब इन्होंने खुदा के सिवा बेटे का दावा कर दिया है। पहले अल्लाह पर इल्ज़ाम था कि उसने अपना बेटा बना लिया है। इसमें ईसाइत के सब फिरके शामिल हो जाते हैं। बाद उनमें से बेटा बनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मगर लफ्ज़न उसकी जो इंसानी तख्लीक की तरह पैदाइश है उसको तस्लीम नहीं करते थे, मर्तबा देते थे, और मर्तबा देने के लिहाज से गुनाहगार वो भी बनते थे। लेकिन ये इख्तलाफात बड़ी देर तक ईसाई फ़िरकों में रहे हैं, यानी मुशरिक फ़िरकों में भी ऐसे मुशरिकीन थे जो ये कहते थे कि खुदा ताला ने ईसा को बना लिया है बेटा, इसलिए वो उसका शरीक हो गया, लेकिन उस तरह पैदा नहीं हुआ जिस तरह माँ के पेट से पैदा होता है। अब यह है दौल रहमान वलदा, फिर जब बिगड़ेगी ईसाइत मजीद और आखिर पर पहुँचेगी तो सारे फिर उसकी खुदा की तरफ बेटे के दावे शुरू कर देंगे, और ये ईसाइत का की कदर मुश्तरक बन गई है। ईसा खुदा का बेटा, ये अगर नहीं है तो फिर वो ईसाई नहीं है जो ये बात नहीं मानता। वम्बा यम्बगिली रहमान अयत तखिज़ वलदा, और खुदा को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता, उसकी शान के ख़िलाफ़ है, अयत तखिज़ वलदन, कि वो कोई भी बेटा बना ले। इन कुल्लु मन फिस समावात वलर्द, जो भी आसमानों और ज़मीन में है वो तमाम का तमाम आतिर रहमान अब्दा, अब्द के तौर पर खुदा के हुजूर हाजिर होगा। यानी इस दुनिया की मखलूक की बहस नहीं, आसमानों और ज़मीन में जो भी मखलूक है वो तमाम की तमाम खुदा के हुजूर हाजिर होगी, और अब्द के तौर पर होगी, बेटे के तौर पर नहीं। लक़द आहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, हमने उनका खूब शुमार कर रखा है और उन्हें गिन लिया है कि ये कौन लोग हैं। इनकी तमाम हरकतें और इनकी शख्सियतें किसी दौर में भी खुदा की नज़र से गायब नहीं रहीं, और खुदा ताला की किताब में इनका ज़िक्र मौजूद है। वो कुल्लुहुम आती है यौमल क़यामत फ़र्दा, और ये तमाम लोग फ़र्दन फ़र्दन खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, यहाँ मुराद मौत है। अगर इज्तमाई मौत भी हो तो हर फर्द जो मरता है वो कसीर तादाद में इकट्ठे मरने वालों में से शामिल होने के बावजूद अपनी मौत मरता है, और उनका हश्र नज़र भी इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकता, तो جو بھی موت کی قیامت ٹوٹتی ہے وہ ہر شخص پر فردن فردن ٹوٹتی ہے. یہ مضمون ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ 50,000 اکٹھے نہیں مر سکتے. مریں گے سب اکٹھے, بھی مریں تو ہر شخص کی موت انفرادی شمار ہوتی ہے, اور وہ اکیلا حاضر اٹھتا ہے, اکیلا اپنی قبر میں جاتا ہے, وہ سارے اکٹھے نہیں پیش ہوتے کسی جگہ. لیکن قیامت کے بعد پھر اکٹھا پیش ہونے کا مضمون ہے. تو یہاں دنیا کی موت کی بحث ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ, لیکن یوم القیامہ کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ فردن فردن آئیں گے. اب یہ سوال ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا میں فردن فردن مرتے ہیں, مگر قیامت کے دن فردن فردن آئیں گے کے ساتھ اس آیت کا کیا مضمون ہے کہ حشر نشر ہوگا, اکٹھے ہوں گے, اکٹھے پیش ہوں گے. اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیات کھول رہی ہیں کہ ہر شخص جو جی اٹھے گا وہ انفرادی طور پر اٹھے گا, اپنی قبر پھاڑتا ہوا نکلے گا. اور قیامت میں دو معنی ہیں, ایک ہیں جی اٹھنے کے, ایک پیشی وہ ہے جس میں وہ خدا کے حضور جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے جانے کے لیے دوڑیں گے, جس رنگ میں بھی ان کا دوڑنا مقدر ہے. دوسرا ہے حشر نشر کا میدان جس میں آخری فیصلہ ہونے والا ہے, وہاں اکٹھے کا مضمون چلتا ہے. پھر اس میدان میں سب کا اکٹھے ہو جانا, اس میں گروہ در گروہ بانٹا جانا, صف در صف کھڑا کیا جانا, یہ پہلی پیشی کے بعد, جو پہلی پیشی ہے خدا کے حضور ان کا اٹھنا اور کہنا کہ اوہ ہمیں کس نے اٹھا دیا, یہ اکیلے اکیلے ہے. پھر وہ حشر نشر کا مضمون الگ چلتا ہے. بس کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر نہیں آئیں گے, جتھا بنا کر نہیں آئیں گے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ایک طاقت ہیں, اس طاقت کے طور پر اٹھیں اور گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا کو مروب کرنے کی کوشش کریں, یہ نہیں ہوگا. ہر ایک اپنی جان لے کر آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن غدا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, سیجعل لهم الرحمن, رحمان ان کے لیے محبت کے سامان فرمائے گا. اس سے مراد خدا کی محبت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے اندر آپس میں جو محبت ہے اس کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یج لوگ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوں تو قرآن کریم کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں سے سارے کینے نوچ نکال لے جائیں گے اور باہر پھینک دیے جائیں گے, اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اٹھیں گے. تو اس پہلو سے دنیا کے بوجھ, دنیا کے کینے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے نزدیک نیک لکھے گئے ہیں, جن میں نیکی کا غلبہ ہے, وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور ایک صاف پاک دل لے کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اٹھیں گے. فإنما يسرناه بلسانك, بس ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو تیری زبان پر آسان فرما دیا ہے, آسانی سے جاری فرما دیا ہے. لتبشر به المتقین, تاکہ تو متقیوں کو خوشخبری دے. وتنذر به قوم اللدہ, اور ڈرائے جھگڑنے والی قوم کو. یہاں چونکہ عیسائیت کا ذکر چلا ہے آخر پہ, وہی مضمون ختم ہو رہا ہے, یہاں باب لد کی طرف بھی اشارہ ہے, جہاں شکست ہوگی دجال کو, دجال مارا جائے گا. تو اس لد قوم کو ڈراؤ کہ تمہارا ایک انجام آنے والا ہے, تم اپنے جھگڑوں کے ساتھ جو تم مسیح موت سے کرو گے, ان جھگڑوں کے دروازے پر مارے جاؤ گے, یعنی دلائل کی روح سے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا, اور دلائل کے میدان میں تم شکست کھاؤ گے اگرچہ ہتھیار اور نفری تمہاری زیادہ ہی ہو. کم اہلک نہ قبل ہوں من کرن, کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیں. حل تو حص من ہوں من احدن, کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کر سکتا ہے کہ کرتا ہے. اور تسم الحم رکزا, یا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے. ساری قومیں اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئیں اور تاریخ میں ایسی ایسی قومیں بھی ہیں جن کا جن کی خبر کے اشارے تک تمہیں نہیں پہنچے، لیکن قرآن کریم میں اجتماعی طور پر مثالاً ان کے ذکر فرما دیے ہیں، ورنہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کون آئے، کب آئے اور کب چلے گئے. اب یہ سورت ختم، اور کل انشاءاللہ سورت طہٰ.